رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله بي. مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله بي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العزت جل جلالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا ذکر کرنے کے بعد، سورۃ النساء کی اواخر کی آیات جو نظریات اور اعتقاد اور اخلاق اور معاشرت اور فکروں کی اصلاح کرتی ہے اور ان تمام بنیادی زندگی کے شعبوں پر ایک کمال درس ذکر کرتی ہے، اس سے استفادہ کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 جو اپنے مضمون کے اعتبار سے اور اعتقادی اور نظریاتی سنجیدگی کو پیدا کرنے کے حوالے سے ایک بڑا پختہ اور ایک بڑا مضبوط درس رکھتی ہے، اس لیے گزشتہ دو جمعوں سے اسی آیت کریمہ کے متعلق چند بنیادی باتیں ذکر کی گئی. جس طرح کے گزشتہ درس قرآن میں یہ بات اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی تھی کہ سورۃ النساء مدنی سورت ہونے کے حوالے سے، اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے، مسلمانوں کو جہاں دیگر پریشانیاں اور دیگر مشکلات کا سامنا تھا، وہیں پر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پورا پورا ایک جماعت اور ایک پوری پوری قوم اسلام کے خلاف تیار کر رکھی تھی، اور وہ اسلام کے مخالفین کے تین گروہ کو قرآن نے ذکر کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر، مکہ میں تو مشرکین مکہ تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو مدینہ بنایا تو مدینہ منورہ کے اندر اس تاریخی پہلو کے حوالے سے یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. کوئی یہ کہے کہ یہ تو آپ ایک تاریخ کو ذکر کر رہے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں، قرآن کریم نے سابقہ ادوار تاریخیں انبیاء کی بھی ذکر کی ہیں، اور اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور مسلمانوں کو اس دور میں درپیش مسائل کو بھی ذکر کیا، لیکن قطن اس کا تعلق صرف اس دور سے نہیں. اگر یہ صرف اس دور سے ہوتا تو اس سے ہمارے لیے ہدایت کیا ہوتی، اور اس کو قرآن میں کیوں ذکر کیا جاتا؟ یقیناً یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں درپیش مشکلات، مصائب اور دشمنوں کی جانب سے چشمک کا سامنا تھا. اس تاریخی تناظر کے اندر ایک خاص یہ بات ذکر کی گئی کہ مسلمان کو جن مخالفین کا سامنا تھا، وہ مخالفین ان کے اندر کیا عیوب تھے، کیا خرابیاں تھیں، کہ اور ان کا زاویہ نظر اسلام کو پرکھنے کا کیا تھا جس کی بنا پر اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے روشن نہ ہو پائی اور اسلام کے کمالات ان کے سامنے واضح نہ ہو پائے. وہ کس جہت سے، کس جانب سے اسلام کو دیکھ رہے تھے، کس نظر سے اسلام کو دیکھ رہے تھے، اپنے پیچھے کیا تحریک اور جذبہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو یہ بنیادی درس آج کے دور نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے رہے گا کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہوئے تھے ان کی تحقیق کا معیار کیا تھا اور ان کا زاویہ نظر کیا تھا، کیوں اسلام کی روشن اور اللہ رب العالمین کے دین کی واضح دلائل وہ اپنے اوپر واضح کیوں نہ کر پائے. تو یہ قیامت تک ہر انسان کے لیے ہے. تو ایک اس چیز کو ٹٹولنے کے لیے اور اس بنیادی گمراہی کی بات کو سمجھنے کے لیے قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یہ عادتیں تمہارے اندر نہ آ جائیں. ایک، اور پھر اہل ایمان نے کس جذبے کے ساتھ اور کس بنیادی فکر کے ساتھ، وہ کیا بنیادی جذبہ تھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین استقامت پر ڈٹے رہے اور ان تمام مصائب و آلام کے ہونے کے باوجود ان میں رتی برابر بھی استقامت اور استقلال کے اندر اسلام سے اور دامن مصطفیٰ سے کامل مضبوطی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ دونوں فکریں جو حق اور باطل کی ہیں یہ قیامت تک چلتی رہیں گی. اس کا ایک پریکٹیکل اور اس کا ایک مکمل عملی ضابطہ تاریخ کے تناظر کے اندر آ رہا ہے. تو اس کو صرف ہم تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر حاصل نہ کریں بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ اس تاریخ کے واقعے میں کیا چیز ہمارے لیے بنیادی درس بنتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت درس دیا جائے اس وقت کوئی وظائف پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ درس قرآن ہوتا ہے. جو تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، تاکہ کیونکہ جب درس ہو رہا ہو تو یہ خلاف مجلس ہوتا ہے کہ کوئی تسبیح لے کر یا زبان سے کچھ ورد کر رہا ہو اور یہاں پر یہ بات کر رہی ہے، یہ خلاف آداب ہے. آگے چلیں. تو یہ بنیادی فکر ہے. شیطان یہ وسوسہ ذہن میں پیدا کر سکتا ہے یا خاص اسلام کے دشمن جو باریک باریک اور ہلکے ہلکے شک پیدا کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو قرآن نے کہانی ذکر کر دی ہے، ایک واقعہ ذکر کر دیا ہے، تو اس کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ اس کا آج کے دور سے یہی تعلق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ جو اسلام کے واضح دلائل کو دیکھنے کے باوجود ان کے ذہنوں پر کس قسم کے پردے پڑے ہوئے تھے، یا وہ اسلام کو کس اصول، اپنے خود ساختہ ذہنی اصول کو بنا کر اسلام کو پرکھنا چاہ رہے تھے، یا ان کے اندر ایسی کیا فکر تھی، کس نے ان کو بھڑکا دیا تھا. تو یہ خاص تناظر پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے دوچار نہ ہو جائیں اور اس سے ہمارا گویا کہ حال ایسا نہ ہو جائے. ایک بات، اور تیسری بات اب یہاں پر ذکر کی جا رہی. تو مدینہ منورہ کے اندر جن دشمنوں سے مسلمانوں کا تعلق تھا ان کی تین اقسام قرآن کریم نے ذکر کی ہے. ایک تو وہ گروہ تھا جو سامنے کھلے عام برملا اسلام کی مخالفت کرتا تھا، جو یہود و نصارہ کہلائے، لیکن ایک وہ جو مذبذبین بین ذالک، نہ وہ کھل کے شرک کرتا تھا کہ کھل کے وہ مشرک بن جائے معاذ اللہ، نہ وہ یہ کرتا تھا اور نہ دل سے اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کرتا تھا. مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان متزلزل تھا، ادھر 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 ادھر، اور اس گروہ کو منافقین کہا گیا ہے. قرآن میں پوری صورت بھی ہے اور یہ ترتیب کے ساتھ یہی ایک آیت کریمہ 142 ہمارے عقیدے اور نظریے اور عمل کی اصلاح کے ایک بہت بنیادی چیز ہے. یہ جو ایک کردار جو منافقین کا قرآن ذکر کر رہا ہے، یہ وہ کردار ہے جو اسلام میں شک میں مبتلا تھا، اور شک ان کا کیا تھا؟ اوپر آیت گزر گئی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اپنے زوم میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان دلی طور پر نہیں تھے، وہ غیروں کے ایجنٹ تھے، درمیان سے ان کے جاسوس بن کر داخل ہوئے تھے، لیکن اسلام کا ان کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور تھا. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ مومنین کی طرح مخلص ہو جاتے، اور ان کا تعلق مشرکین سے بھی تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ پورے پکے مشرک ہو جاتے. تو فرمایا مذبذبین بین ذالک، وہ دونوں کے درمیان تھے، نہ ادھر مکمل مشرک ہو سکے الیعوذ باللہ، نہ یہاں پر مخلص مسلمان ہو سکے. ان کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان کی فکری خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اور اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی، روحانی اور عظمت و شان والی سطح کو قبول کرنے سے ان کا دل بیزار تھا. وہ پوری ایک درس گزر چکا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک، آپ کے فیصلوں پر اپنی عقلی اور اپنی ذہنی خرافات کو مسلط کر کے اس میں شک اور عیب تلاش کرتے تھے، جس طرح آج بھی اور قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جو جی حدیث کی کیا ضرورت ہے، جی رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس دور کے لیے فرمایا. تو یہ پیداوار جو آتی رہے گی، اس لیے قرآن کی ان آیات کو سمجھنا ضروری ہے کہ منافقین داڑھی ٹوپی پگڑی قرآن پڑھنے کے باوجود وہ منافق کیوں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اسلام میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکوک و شبات شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالے، اس کو چھوڑنے کی بجائے ان شکوک و شبات کو تھوک دینے کی بجائے انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا، لے لیا، اور اس کو لے کر وہ جماعت صحابہ سے الگ ہو گئے. اس لیے فرمایا گیا کہ ذات مصطفیٰ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں حق کے، یعنی تم کو خدا سے جوڑتے ہیں، خدا کی بات کو تم سے لاتے ہیں. تو یہ درمیان کی وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ اخلاص کے ساتھ، فکری طور پر، محبت کے طور پر، تعلیم کے طور پر، اطاعت کے طور پر بہت زیادہ مضبوط اور دل کے اندر بہت زیادہ کشادگی ہونی چاہیے. اب آگے آیا کہ یہ تو ان کے عقیدے کی خرابی تھی، فرمایا ان کے عمل میں کیا تھی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایمان کا حصہ، ایمان کے حصے سے مراد یعنی کچھ نہ کچھ تو متاثر تھے، تو وہ جب نماز کے لیے آتے لیکن ان کا عمل یہ بتاتا تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی اگر یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ بندے کو کسی کام سے اگر دلچسپی ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ کام اس کو کتنا عزیز ہے، کتنا پسندیدہ ہے، اس لیے تو اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی متانت کے ساتھ، اتنی ترتیب کے ساتھ یہ کام کو بڑی دل لگی سے کر رہا ہے. منافقین وہ تھے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قرآن کہتا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو انتہائی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ ان کا عمل تھا، یہ کاہلی بدن پر، یہ سستی بدن کی بتاتی تھی کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے. آج میں نے اور آپ نے بھی اس بات کو ٹٹولنا ہے، کیا ہماری نمازوں میں ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے آیت کا نزول ہوا ہے کہ یہی عادتیں اٹھا کر پھر عقیدے کی خرابی کی طرف لے جاتی ہے. فرمایا مومن وہ ہے جو نماز کو اہمیت دیتا ہے کہ وہ نماز اس کے اور رب کی ملاقات اور رب کی بات اور رب کے دیدار، رب کو اپنی بات سنانا اور اس سے اجر حاصل کرنا اور اس سے ملاقات اور اپنے دلی رابطے کو اس سے مضبوط کرنا اپنے خالق سے، یہ بنیادی ضابطہ اس کی زندگی کی معراج ہے. اس شوق کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ہیئت کی، اس کے بدن کی سنجیدگی بتاتی ہے کہ یہ کسی بہت باوقار ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ بہت اہم اہم زبان سے کلمات جو اس کی خاص طلب اور ضرورت ہے، اور وہی ذات اس کو پورا کر سکتی ہے. اس لیے سب سے قطع تعلق کر کے، سب سے گویا کہ الگ ہو کر، اور تمام چیزوں کو اپنے اوپر بولنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، سب کو حرام کر کے یہ ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اصل حاجات ہے کوئی پوری نہیں کر سکتا، وہی ذات پوری کر سکتی ہے جس کے آگے یہ کھڑا ہے. اس لیے تو سنجیدگی سے اور بڑے سہم کر اور بڑی عاجزی سے اپنی التجائے اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو یہ جو ساری کیفیت ہے نماز کے اندر، سنجیدگی پیدا کرتی ہے. اور منافقین کیا تھے؟ ان کی نمازوں کے اندر سستی تھی. سستی جب آتی ہے جب کسی بندے کو اس شے سے کوئی عظمت، اس سے کوئی فائدہ، اس سے کوئی قلبی رابطہ نہیں ہوتا. آج ہمارے اندر یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں کہ نماز میں جو ہماری سستی ہے یہ عملی نفاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ منافقین عصر کی نماز کے وقت بیٹھے ہوتے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آتا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگا رہے ہوتے، اور کوئی کہتا جناب نماز کا ٹائم جا رہا ہے، کتنا ٹائم باقی ذرا بتائیے، انہوں نے کہا جی ابھی تو ٹائم باقی ہے، تو پھر وہ کہتے تھوڑا بات چیت اور کر لیتے، تھوڑا اور مذاق مستی کر لیتے. یعنی وہ اہمیت اس چیز کو دیتے، اس لیے بڑے ذوق سے یہاں بیٹھے تھے. ان کو اہمیت اللہ سے ملاقات اور وہ ایمان اور اخلاص اور تعلق باللہ کی نہیں تھی، اس لیے اس کی اہمیت نہیں. لیکن سورج اگر ڈوب جائے گا یہ نہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے تھے، فرمایا نمازیں پڑھتے تھے. ایک تو نماز چھوڑ دینا یہ تو بڑا بھیانک کام ہے، وہ تو نمازیں بھی پڑھتے تھے پھر منافق کیوں ہے؟ ان کے اندر علامت نفاق کی یہ تھی کہ کسالا، ان میں وہ اپنے اندر وہ سنجیدگی، محبت، تعلق نہیں پیدا کرتے. اور جب بالکل سورج غروب کرنے ہونے کے قریب آتا تو کہتے چلو جلدی جلدی کر، چلو بس چار رکعت پڑھ لیں اور اپنی جان ہم چھڑا لیں. تو فرما قامو الی الصلاۃ قامو کسالا، یعنی بالکل ڈھیلے انداز میں مر کر وہ نماز پڑھتے. تو آج دیکھیے کہ کیا میرے اور آپ کی نماز کے اندر یہی کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس لیے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مخلصین صحابہ کے مزاج کی طرف لانا ہے، نہ کہ منافقین کی طرف. قرآن کہتا یراؤن الناس، وہ جو بھی کام کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بالکل کوئی قریب میں بیٹھا ہو تو انتہائی سنجیدگی سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو لوگ کہے بہت بڑا عابد و زاہد ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اور کتنے سچائی کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا. اور جب اکیلے میں ہو کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا یا ان جیسی سب ہے، تو ڈھیلا ڈالا وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو فرما یراؤن الناس یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے اجر طلب کرنے کے لیے, لوگوں سے داد و تحسین لینے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے جس کو شریعت مطہرہ نے ریاکاری قرار دیا ہے, دکھاوا قرار دیا ہے. وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نفلی صدقات چھپ کے دیے جائیں, آگے انشاءاللہ آیت آ رہی ہم ذکر کریں گے. نفلی صدقات یعنی جو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کیا ہے, دینا ضروری ہے آپ کو, ایسا نہیں. آپ اپنے رب کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی مال, اپنے علم یا جو بھی اللہ نے توانائی اور طاقت دی ہے اس کے ذریعے جب آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے. صدقہ بمانا سچائی, سچائی بمانا یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اچھے کام اللہ کے لیے, وہ اللہ سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, اور وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. ان تمام باتوں کی سچائی کو صدقہ کہتے ہیں. صدقے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی صرف کالا بکرائی کاٹ دیا جائے, صدقے سے مراد یہ فکر ہے, صدقہ صدق سے بنا ہے. صدق کا معنی سچائی, یعنی جو میں کر رہا ہوں میرا اللہ اس کا اجر دے گا اور یہ سچی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سچی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں میری نیتوں سے میرا رب واقف ہے, یہ سچی بات ہے. تو یہ سچا رشتہ جو رب کے ساتھ قائم کر کے بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اب صدقے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں, اس کے لغوی معنی کے ساتھ میں نے عرض کیا. صدقے کی دو قسمیں, ایک صدقہ فریضہ ہے جس کو واجبہ بھی کہہ دیں, اور نافلہ جس طرح کے زکوٰۃ ہے. آگے مسائل آئیں گے. اب یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ بندہ رمضان شریف میں ہی دے, زکوٰۃ جب اس کا نصاب پورا ہو جائے گا, یعنی اتنا مال جو 52.5 تولہ چاندی کے معیار تک پہنچ جاتا ہے, اور وہی مال اس تاریخ جس تاریخ کو آیا تھا اس تاریخ سے سال جب ختم ہو رہا ہے, یعنی جنوری کی 1 تاریخ کو اتنا مال ہمارے پاس آیا تھا, تجارت کا مال آیا تھا یا پرائز بانڈ آئے تھے یا کیش چیز آئی تھی, جو مال کی صورت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ بنتی ہے, تقریباً 40,000 کا معیار آپ لے لیں. تو جنوری کی 1 تاریخ کو ہمارے پاس آیا 2017 کی, اب 2018 کی جنوری تک وہ ہمارے پاس اسٹل موجود رہا, اس سے وہ گرا نہیں بلکہ بڑھتا ہی گیا, یہاں تک کہ جب 1 تاریخ کو ہمارے پاس آیا تھا تو وہ مال ہمارے پاس 40,000 کے قریب تھا, لیکن جب سال اس کا اینڈ ہوا تو وہ 40,00,000 کے قریب ہو گیا. تو اب یہ جب سال پورا اسی باقیہ مال کے اوپر جو تھا, جو نصاب پر پہنچا ہوا تھا, مکمل ہو گیا, تو اس کو ہولانے ہول کہتے ہیں. اب اس مال کا 2.5% زکات ادا کرنی ہوتی ہے. ہاں اگر یہی جو مال ابھی 1 تاریخ کو, جنوری کی 1 تاریخ کو فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں تاریخ کی, 1 تاریخ کو یعنی آج ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا تھا, لیکن 1 ہفتے کے بعد ہم کلاش ہو گئے تو نصاب ختم ہو گیا. اب جب آئے گا پھر تاریخ شروع ہوگی, کیونکہ جب تک وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کا اس سے نیچے نہ جائے, نیچے گیا تو نصاب ختم ہو گیا, اوپر بڑھتا رہا تو وہ نصاب مکمل ہے. اب جب تک اتنا ہی مال سال کے آخر تک رہا تو اس پر زکات دینی. یہ تو وہ چیز ہے جو قرآن مجید نے اس صدقے کو فرض قرار دیا ہے. ایک وہ ہے جو رمضان شریف کے روزوں کے آخر کے اندر ہم شوال میں دیتے ہیں, وہ صدقہ فطر ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزے کے اندر بندہ جو ہے وہ غلط باتیں کر لیتا ہے یا کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کر لیتا ہے جو روزے کی روح کے خلاف, تو نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ اس وقت جو ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے, یعنی 2 کلو 50 گرام آٹا یا اس کی رقم, یا وہ آٹے کے مقابلے میں یا بادام کے مقابلے میں یا کشمش کے مقابلے میں جو صدقہ فطر وہ دیتا. یہ صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ جو فرض ہے اور یہ جو واجب ہے, قسم کے کفارے ہیں, تو یہ واجبات اور فرائض جو ہیں یہ علل اعلان دیے جائیں لوگوں کو بتا کر کے میں زکات دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو. جیسے آپ نماز علل اعلان پڑھنے کے لیے آتے ہیں, چھپ کے گھر میں نہیں پڑھتے, فرض نماز کے لیے آپ مسجد کے اندر آتے ہیں, سنتیں اور نوافل آپ گھروں کے اندر پڑھتے ہیں, تو فرض نمازوں کے لیے آنا یہ اعلان کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر ہم پر نافذ کی گئی ہے, فرض ہے, یہ ہماری بنیادی فریضہ ہے, اس کو ہم ادا کر رہے ہیں, دوسرے کو بھی اس کی ترغیب دی جائے. لیکن وہ چیز جو نوافل کے درجے میں آتی ہے, صدقہ نوافل کے اندر آتا ہے, اس میں محبوب یہ ہے کہ وہ چھپ کر دیا جائے, وہ خاموشی سے دیا جائے, اور وہ حدیث پاک کے ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی انتہائی اخفاء کے ساتھ دیا جائے. اور اسی طرح حدیث میں کئی زاویے اس میں آ جاتے ہیں, رات کے اندھیرے میں دیا جائے. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا والے مبارکہ ہے کہ وہ صدقات رات کے وقت کثرت سے کرتے. کسی نے پوچھا کیوں, فرما اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا رات کا صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب اور جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وہ راتوں کو لوگوں کے گھروں کے اندر اناج, ان کی ضروریات, خاموشی سے جب سب سو رہے ہیں, ہلکا سے دروازہ کھٹکھٹایا, اپنا چہرہ بھی ظاہر نہیں کیا, بس ان کے ہاتھ میں خدمت پیش کی اور وہیں سے وہ لوٹ کر آ گئے. تو فرمایا جو رات کا صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین جل والا اس کا جلال جو ہے اس صدقے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دکھانے کی میں نے بات کی, دکھانا کہاں پر اور کہاں پر نہیں. منافقین یہ تھے کہ یراؤن ناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سارے کام کرتے تھے. یہ بات یہاں پر کھل کے سامنے آ جائے گی جب ایک حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں ملک شام کے اندر تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نبی پاک سے جو آپ کو روایت پہنچی آپ مجھے سنائیے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ پہنچی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، فرمایا سب سے پہلے شہید کا ہوگا، جب اسے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور ڈکلیئر کیا جائے گا کہ یہ شہید ہے، اللہ فرمائے گا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالو. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ کے اندر جہاد کیا، اعلی کلمۃ الحق کے لیے کوشش کی، اپنی جان تک میں نے دیر ڈالی اور دشمن کے تیروں اور بھالوں کے حملے میں نے اپنے سینوں کے اوپر برداشت کیے، اور آج مجھے اجر دینے کی بجائے مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ شہید یہ کہے گا کہ میں نے یہ نیک اعمال کیے ہیں اور مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کیونکہ یہ عمل تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ میں بہت بڑا جرم. اب دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن دکھاوے کے عمل نے اتنی بڑی قربانی کا بیڑا غرق کر دیا سارے معاملہ. یعنی مر بھی گیا، اب کیا کر سکتا تھا، مرنے کے بعد بھی اٹھا تو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. تو تین بنیادی طبقے اور تین بنیادی اور بڑے کام کو خاص طور پر سامنے لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے کر موت اپنے ذمہ لے لی، لیکن اس کو جہنم میں اس لیے ڈالا گیا، فرمایا کہ تو شہید تو ہماری بارگاہ میں نہیں ہوا، اس لیے کہ جب تو اللہ کی راہ میں نکلا تھا تو اپنے خاص فکر کو غلبہ دینے کے لیے اور اپنی جرت اور اپنی بہادری اپنی مردانگی کو ظاہر کرنے کے لیے، گھر سے نکلتے وقت جان دینے تک تیرے اندر کوئی معیار حق کا تھا ہی نہیں، ہمارے سے اجر حصول کرنے کا تھا ہی نہیں، تو اب تو اسی کے پاس جا جس کے لیے تو نے جان دی تھی، جس کو تو اپنا عمل بتانا چاہتا تھا، اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فرما اس کے بعد ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یعنی کتنی بڑی بڑی گویا کہ جماعت ہے اور کتنے اہم فریضے والے کام ہیں جو دین کی بنیادی ضرورت ہے. دین کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ تعلیم، مال اور اس کی حفاظت. جو حفاظت کر رہا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، صرف اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تو نے یہ ساری چیزیں اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنے عمل کی مقبولیت کے لیے کی تھی، اس لیے تو نے ہمارے لیے کیا نہیں تھا. اس بات کو سننا بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے اندر قریب کرتے ہوئے بھی اور مسجد کے خوبصورت ماحول کو پاتے بھی، صرف اس ٹھنڈی ہوائیں ہمارے دماغ کو نہ سلا دے بلکہ ہمارے ضمیر کو بیدار کرے. یہ ٹھنڈی ہوائیں اس لیے چل رہی ہیں کہ تاکہ اور تازگی کے ساتھ ہم دین کو سن سکیں اور بیان کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں بند ہونے لگے تو پھر تو یہ ایسی لگانا ہی ناجائز ہو جائے گا کہ جناب جب یہ لوگوں کو سلا دے اور دین سے غافل کر دے تو پھر اس کو مسجد سے نکالا جائے. یہ مسجد میں لگایا اس لیے گیا کہ طبیعتیں اور تازہ ہو جائیں اور ہم اور بیداری اور چستی کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھ سکیں. دوسرا شخص سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو بلایا جائے گا وہ علم دین کے حصول والا ایک عالم ہوگا اور اسے یہ کہا جائے گا کہ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالو. وہ کہے گا میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی دین کو بیان کرنے میں، واعظ و نصیحت کے اندر، کتابوں کو تحریر کرنے کے اندر، لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے اندر، اور مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا تیری تدریس، تیری تعلیم، تیری تبلیغ، تیرے سارے معاملات اس لیے تھے کہ لوگ تجھے بہت ماہر علم سمجھیں اور لوگ تیرے لیے بڑا اہتمام کریں، اور یعنی مکمل ساری توجہ تیری حصول کی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، الیعوذ باللہ. لوگوں سے اجر، داد، تحسین، معاملات، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے اور وہ کسی بزرگ کی تعریف کر دے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنی تعریف کا مطالبہ کرنا، اس طرف بڑھنا اور خود پسندی پیدا کرنا، یہ بڑی منحوس اور بڑی گندی فکر ہے جو اعمال کو اور پوری زندگی کی گویا کہ نیکیوں کو برباد. یعنی دیکھیں اس نے تو پوری زندگی لگا دی دین بیان کرنے میں، لیکن اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ تو لوگوں سے اجر چاہتا تھا تو آج اسی کے پاس چلا جا جس سے تو اجر چاہ رہا تھا. یہ فکر اگر ہماری ہو جائیں تو بہت سی چیزیں ہمیں اپنے اندر خود خرابیاں نظر آتی ہیں، اور واقعی میں وہ سنجیدہ لوگ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی خرابیاں نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کامیابی کی طرف آ رہا ہے. جو اپنی خامیوں کو خامیاں ہی نہ سمجھے تو قرآن یہ کہتا ہے یراؤن ناس، وہ تو اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھ لیا ہے. اور تیسرا طبقہ مالدار کا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مالدار کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں بڑا مال دیا، فرمایا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ کہے گا میں نے پوری زندگی صدقات و خیرات، مساجد بنانا، مدارس بنانا، غریبوں کی پرورش کرنا، یتیم خانے بنانا، تیرے بندوں کی خدمت کرنا، مالوں کی فراوانی کرنا، خود کمانا محنت کے ساتھ، ٹینشن اور سارے معاملات ذہن میں رکھ کر پھر پہلے سے زیادہ پیسہ نکال کر تیری راہ میں دینا، اور مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. فرمایا اس لیے ڈالا جا رہا ہے, پہلے کو کہا کہ تجھے اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تیرا مطالبہ یہ تھا کہ لوگ تیری عزت کریں اور تجھے بہت بڑا بہادر کہیں, دوسرے کو کہا کہ تیرے تجھے اس لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ تیری نیت کبھی ہماری طرف آئی نہیں, تجھے بہت لوگ علامۃ الدہر والقہر کہیں اور تجھے بہت بڑا ماہر علم کہیں اور تجھے لوگ بہت بڑا سخی اور بہت بڑے شیر صاحب اور بہت بڑے فیاض, اور پرچے بنائے جائیں کہ جائیے اور اس کو تقسیم کیجئے. جس طرح کہ میں ایک ملک کے اندر گیا تو 10 پاؤنڈ بھی اگر دیتا ہے تو وہ مطالبہ کرتا تھا امام صاحب سے کہ وہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, کہنے لگے جی چودھری صاحب نے 10 پاؤنڈ دیے ہیں, ان کی بیوی بیمار ہے تو ان کے لیے دعا, تو چچا بیمار ہے تو ان کے لیے دعا, تو ماموں بیمار ہے, وہ نماز لیٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا جی چودھری نے 10 پاؤنڈ دیا ہے, اب اس کی تعریف تو تم نے کرنی ہے, اور اگر امام صاحب نے کہا کہ نہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو دوسرے دن وہ مصلے پر نہیں آ سکتے. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, لفظ چودھری سے میں کسی جماعت کو یا برادری کو مخاطب نہیں کر رہا, یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے, ایک فکر ہے, یہ جماعت کا تعارف کے حوالے سے ایک الگ سے ایک فکر ہے, یعنی اب باقاعدہ مطالبہ کرنا کہ یہ لسٹ ہماری پڑھ کے دے. جس طرح کہ وہ کہے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں تم نے میری تعریف ہی نہیں کی, میں نے اتنی خوبصورت تقریر کر دی, اتنی اچھی کتاب لکھ دی اور تم نے میری تعریف ہی نہیں کی. اس نے کہا میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا, 100 کافر کو میں نے ایک وار میں گرا دیا, تم نے میرے نعرے نہیں لگائے, اور یہ میں نے جناب اتنے بڑے بڑے مسجدیں بنا دی, اتنے بڑے بڑے مصلے بنا دیے, اتنے بڑے مدرسے بنا دیے, اتنی بڑی بڑی خانقاہیں یتیم خانے میں نے بنا دیے, غریبوں کو میں نے سہریاں کھلائیں افطاریاں کھلائیں, یہ سارے 6 کام ہیں, لیکن جو صلاح ہم نے لینی اور تم نے میرے نام کے نعرے نہ, یعنی جس کی غرض دنیا کے لیے تھی, تو فرمایا ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. قرآن نے کہا کہ اس لیے کہ یہ منافقین کی علامت تھی, یراؤن ناس, اسی طرح دکھاوے کی نماز بھی منہ پر ماری جائے گی, سستی کی نماز بھی منہ پر ماری جائے گی. اب یہاں پر میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس میں بڑی تحقیق کی, کیونکہ ریا ایک بہت خطرناک مرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت سورج کو پوجے گی. ابن ماجہ میں فرمایا کہ تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری امت کلمہ پڑھنے والے, میری غلامی کا دم بھرنے والے وہ مورتیوں کے آگے سجدہ کر دیں گے, کہا نہیں ہو سکتا. کہا وہ سورج کو خدا بنا دیں گے, کہا نہیں ہو سکتا. کہا وہ چاند کو خدا بنائیں گے, کہا نہیں ہو سکتا. فرمایا ولیکن شہوتن خفیہ, لیکن ہاں وہ دکھاوے کا کام ضرور کریں گے. جس طرح بخاری شریف کی حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. ان لوگوں کو عبرت کرنا چاہیے جو کمر کس کر لوگوں کو مشرک بنانے کے لیے, گردن کاٹنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور یہ حوض کوثر کی سرکار کی زندگی مبارکہ کا آخری خطبہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھیں, میں نے کہا حضور کے سارے خطبے پڑھیں آپ, یہ خطبہ بھی دیکھیں کتنا عظیم ہے. اس میں سرکار دو عالم نے شاہ فرمایا, بخاری شریف حدیث سے سرکار فرماتے ہیں ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ان تشرکوا بعدی کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہاں ولیکن تنافس فیہا, تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ. ایک شیخ صاحب مجھ سے کہنے لگے اس سے مراد تو صحابہ ہے کہ صحابہ شرک نہیں کریں گے, تو میں نے کہا پورا خطبہ پڑھے نا. فرمایا تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا سے محبت کرو گے, تو میں نے کہا کیا صحابہ دنیا سے محبت کر رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو ہم کر رہے تھے. تو میں نے کہا پہلی بات بھی ہمارے لیے تھی, صحابہ کے لیے نہیں تھی. یعنی یہاں پر تمام مراد تھے, صحابہ بھی مراد ہیں لیکن وہ مخاطب ہیں اس لیے, لیکن اصل مراد یہ ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو اتنے یعنی ایک الگ موضوع ہے. لیکن قرآن یہاں پر حدیث پاک میں ذکر آیا کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میں اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے لیکن دنیا کی محبت تم میں رچ بس جائے گی, تم اپنی تعریف کے دل دادا بن جاؤ گے, خواہ بن جاؤ گے. اب اس کو علماء نے سامنے رکھا اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے, کہ میں نے اس پر بڑا بہت یعنی تہذیب سے نعمت کے لیے حاضر من فضل ربی استاذوں کی خدمت میں یہ پیش کیا, ہم بچیں گے کیسے پھر؟ ایسا تو کوئی نہیں بچے گا کہ جناب جو ہے کہ وہ کہ اسٹل اس کے, میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ مثلا ایک بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو جب تک وہ زندہ رہے تو اس کی نیت 60 سال تک اللہ کے لیے رہے, یا جو بندہ علم دین بیان کر رہا ہے تو جب اس نے گفتگو شروع کی ہے تو جب تک گفتگو ختم نہ کرے اس کی نیت اللہ ہی کے لیے رہے, تو یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ انسان ہے, دل پر واردات آتے ہیں, کوئی بات اگلا سمجھ کے خوش ہو جاتا ہے تو جناب بندے کے اندر ایک انانیت جاگ پڑتی ہے, کیونکہ وہ بندہ دل اور نیت کو تو پکڑ نہیں سکتا. کوئی بندہ اللہ کی راہ میں سحری افطاری کھلا رہا ہے لیکن جناب وہ اسٹل جب تک کھلا کر گزر نہ جائے وہ اللہ ہی کے لیے رہ نہیں, وہ کھلاتے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں اس کو خوشی بھی ہو سکتی کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا, یہ تو نیت داخل ہو سکتی, کیسے بچیں گے؟ تو علماء نے اس پر ایک بڑا پیارا جملہ کیا, فرمایا شروع اگر وہ اللہ کے نام سے کرنا ہے, فرمایا شروع اگر وہ اللہ کے نام سے کرنا ہے اور ختم وہ اللہ کے نام سے کرنا ہے, درمیان میں اگر اس کے اندر انا اور حوث اور دل ادھر ادھر جا رہا ہو تو اللہ اس پر نہیں پکڑے گا اس کو. ہاں وہ لوگ تو مزاروں کے اندر ہیں جن کی سٹل نیت شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے لیے, ہم جیسے بے عمل اور کمزور لوگ کا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے, اور رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر غریبوں کی امداد, مستحقین کی امداد جو کرتے ہیں, اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے, مزید توفیقات عطا فرمائے اور اسے اپنے پاک دربار میں قبول کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. مولا ہم دکھاوے کو اخلاص نہیں بنا سکتے, لیکن ہاں تو قادر مطلق ہے, تو بنجر علاقے پر ایک قطرہ گراتا ہے تو باغ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اگر ہمارا دکھاوا بھی ہے تو اخلاص بنانے پر قادر ہے. مولا کریم ہمارا کام تھا مارکیٹ میں چیزوں کو سجا دینا, اب انتخاب تیری مرضی ہے, ہم نے کیا دل کو گھسیٹ کر لا کر کھڑا کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہیں سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.